جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدری چند کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر، درست طریقے سے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ ارشاد فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کا دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں بطور خاص جو مہمان ہیں وہ لاہور سے ہمارے آئے ہوئے مفتین کرام آج پروگرام میں شامل ہیں، اور آج ہمارے پروگرام میں مفتی ساجد صاحب شامل ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت قبلہ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟
الحمدللہ شکر،
ماشاءاللہ۔ مفتی ساجد صاحب ہیں، ان کا بھی تعلق لاہور سے ہے، اور یو کے کے ہمارے دارالافتاء کے بھی گویا کہ ذمہ دار، اور وہیں سب ان معاملات جو دارالافتاء کے یو کے ہیں وہ بھی انہی کے سپرد ہیں، اور انہی کے ساتھ تشریف فرما ہیں مفتی عرفان صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور قبلہ مفتی انس صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی عزتیں اقبال اور بلند فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ ان سے ہی مختلف سوالات کریں گے، اور بطور خاص اولیاء کرام اولیاء اعظام سے متعلق کچھ سوالات آج کے اس پروگرام میں ہم شامل کرنے کی کوشش اور سعی کریں گے۔ اولیاء کرام کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، کرامت کے اصل ثبوت کیا ہیں، شرعی طور پر کرامت کا وہ کیا اس کے پیچھے دلائل ہیں، اس کے اوپر بھی کچھ گفتگو کریں گے۔ بزرگان دین دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی ان کے کیا تصرفات ہوتے ہیں، کیا کیا وہ کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو کیا طاقتیں عطا فرمائی ہیں، انشاءاللہ اس سے متعلق ہم کچھ ابتدائیہ وہ سوالات وہ شامل کریں گے، اور میں ان کے درمیان اور آپ کے درمیان ان کی گفتگو کے بیچ میں حائل نہیں ہونا چاہتا۔ بلا تمہید بڑھتے ہیں مفتی انس صاحب کی طرف اور انہی سے پوچھتے ہیں کہ حضرت، پہلے تو آپ یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کرامت کے حوالے سے کہ کرامت یہ کسے کہتے ہیں، اور ولی کے ساتھ کرامت ہونا، میں دو تین سوال ایک ساتھ ہی کروں گا، اور چلیں آپ کو یاد بھی دلاتا جاؤں گا جو جو پوائنٹ اس کا رہا۔ ولی کے ساتھ کرامت ہونا یہ ضروری لازم ملزوم ہے ایک، اور کرامت کو نہ ماننا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کرامات اولیاء یہ حق ہیں، اور اس کا مطلقاً انکار کرنا اس کو گمراہی کہا گیا ہے، کیونکہ یہ قرآن و حدیث سے کئی مقامات پر اس کا ثبوت موجود ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیاں تھی اللہ کی، بے موسمی پھل اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا تھا، یہ ان کی کرامت تھی۔ حضرت آصف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ایک سمجھ لیں ان کے ماننے والے ہی تھے،
ان کے امتیوں میں سے
ولی تھے، انہوں نے بھی تخت بلقیس بطور کرامت ہی پلک جھپکنے سے پہلے ان کے دربار میں حاضر کیا۔ اسی طرح صحابہ کرام کے حضرت ابوبکر صدیق کی کرامت بھی ثابت ہے کئی، بلکہ آپ نے آخری وقت میں جو بعد میں اولاد ہونی تھی اس کی پہلے ہی کہہ دیا کہ میرے بعد یہ پیدا ہوں گے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی کرامتیں ہیں کہ زمین سے وہ جو چیز تیل وغیرہ جو گر چکا تھا وہ دوبارہ جو ہے وہ واپس، جو غریب عورت تھی اس سے واپس دلوایا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام نے ان کو جب 22 دن ان کو پانی نہیں پلایا گیا تو جاگتی حالت میں آقا علیہ السلام نے ان کو پانی پلایا. پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی کرامتیں، جن میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ انتہائی قلیل وقت میں پورے کا پورا قرآن پڑھ لیتے تھے.
ٹھیک.
تو اسی طرح اور بھی کئی صحابہ کرام کے واقعات.
یہ تو آپ نے خلفائے راشدین صحابہ کرام
جی جید صحابہ اور اس کے بعد ایک لمبی فہرست ہے کتابیں اس کے اوپر بھی. تو مطلقاً کہہ دینا جی کوئی کرامات نہیں ہوتی، یہ بس قصے کہانیاں ہیں، تو اس کو علماء کرام نے واضح طور پر اس کو گمراہ ہی لکھا ہے کہ ایسا بندہ گمراہ ہے کہ وہ کئی مستند روایتوں کا انکار کر رہا ہے. باقی یہ ہے کہ جو کرامت ہوتی ہے یہ ولی کے ساتھ لازم نہیں ہے.
اچھا.
یہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی ایک شان کو بڑھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اس کی شان کو عیاں کرنے کے لیے اس کو عطا فرماتا ہے، اور اس سے دین متین کو ایک تقویت ملتی ہے. ورنہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ولی سے ہم کرامت کا تقاضا کریں کہ آپ کرامت کر کر دکھائیں گے تو ہی آپ کو ہم ولی مانیں گے.
ٹھیک ہے.
ایسا نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ بندہ کبھی بھی فیض نہیں پا سکتا کہ جو اولیاء کرام سے، جو پیران عزام سے کرامتوں کا تقاضا کرے، کیونکہ یہ ان کے اوپر لازم نہیں ہے، نہ ہی یہ شرط ہے.
صحیح.
اور کرامت کہتے ہیں کہ خلاف واقعہ کوئی کام ہو جائے، کہ جس عام طور پر جو ایک روٹین میں نہیں ہو سکتا اور اللہ کا ولی بطور کرامت وہ کر دے.
عادتاً ایسا نہیں ہوتا
کہ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کے پاس کوئی پانی کی بوتل آ جائے، آپ کے پاس بیٹھے بیٹھے کوئی غیبی طور پر، جیسے حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ پھل عطا فرماتا تھا بے موسمی.
ٹھیک ہے.
تو اسی طرح اور بھی کئی کرامات جو اولیاء کرام سے مروی ہیں، تو ان کا ثبوت جو ہے وہ روایتوں میں ثابت ہے. آج کے دور میں چونکہ ہر بندہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو ذہین و فتین سمجھتا ہے کہ میں بڑا ذہین ہوں اور ہر چیز کو ہم اپنی عقل کے اوپر تولتے ہیں، اس وجہ سے یہ مسئلہ عام ہونا شروع ہو گیا ہے کہ کرامات کو سن کے دل میں جو ہے نا وہ ایک کھلبلی سی مچ جاتی ہے کہ پتہ نہیں یہ سچ ہے یا پتہ نہیں یہ کیا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو کرامات شریعت کے مطابق ہیں اور ہماری شریعت ان کی نفی نہیں کرتی بلکہ تائید کرتی ہے، ان کو ماننے میں کوئی حرج نہیں، مان لینا چاہیے، چاہے وہ کوئی کتاب پڑھ کر سنا رہا بندہ صحیح. یا کوئی اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کر رہا ہے.
صحیح.
ہاں اگر ایک شعبدہ باز ہے، جادوگر ہے اور وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے،
ٹھیک ہے،
تو وہ ٹھیک ہے، اس کی نفی کریں گے کہ یار یہ تو عام جادوگر بھی کر لیتے ہیں. لیکن جو کرامت ہوتی ہے اس میں اور شعبدہ بازی میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
شعبدہ بازی تو فضولیات ہوتی ہے کہ جو ویسے یہ آنکھوں میں دھوکہ ڈال، نظر بندی دھوکہ ڈالنا ہے، جبکہ کرامت میں ایسا نہیں ہوتا.
صحیح.
تو اس طرح جو ہے نا وہ کرامات اولیاء جو ہے نا وہ حق ہیں، اور اسی کے اوپر ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے.
ماشاءاللہ. آپ نے جس کا وہ حوالہ دیا قرآن پاک کا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام، یعنی وہ جو آصف بن برخیا، وہ بعد میں کہتے ہیں، پہلے آپ وہ جو جن تھا عفریت جی، اس نے کہا کہ میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا،
بے شک
یہ تخت تو لے آؤں گا، مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا. لیکن وہ اللہ والا جو ہے، اور وہ اللہ کا نیک بندہ آصف بن برخیا، قول الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. یعنی اللہ نے اپنے پیاروں کو یہ کتنی طاقت دی ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے پاس جو ہے وہ یہ تخت لے کر جو ہے وہ آ جاؤں گا، اور تخت میں لا سکتا ہوں. تو کرامت اولیاء یہ ثابت ہیں، حق ہیں، اور جیسا کہ محسن نے اس کا حکم بھی بیان فرمایا کہ اس کا انکار گمراہی ہے. لہذا ہمارے علماء آج تک اس کو بیان کرتے آئے ہیں. تو جب بھی اس طرح کی کوئی، اور عقیدے کے حوالے سے بطور خاص ہے، چاہے اولیاء کرام ہوں یا انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے، تو ایسے مواقع پہ ہمیں پوچھنا بھی جو ہے وہ علماء حق کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور ان سے ہمیں رہنمائی لینی چاہیے. نہ کہ یہ کہ انس صاحب یہ تو بتائیں، ایمان جو ہے ایمان بالغیب، ہم ان چیزوں میں، کئی چیزوں میں یہ بھی، جب کرامت کا آپ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ عادتاً ایسا نہیں ہوتا، اس کو پھر بھی عقل کے ترازوں میں تولا جاتا ہے کہ یار عقل میں نہیں آتی، تو بھئی کرامت ہے ہی وہی کہ جو اس طرح عقل میں نہیں آئے گی. کیا کہتے ہیں آپ؟
بالکل ایسا ہی ہے. الذین یؤمنون بالغیب،
جی،
کہ مومنوں کی ایک جو نشانی ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. تو جو کرامات ہوتی ہیں یا علم غیب ہوتا ہے یا معجزات ہوتے ہیں، یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عقل سے ورا ہوتی ہیں،
ٹھیک ہے,
اسی لیے تو ان کو ایک کمال سمجھا جاتا ہے.
بالکل,
ورنہ اگر وہی عام روٹین کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہوں گی
بالکل
تو پھر اس کو کون کہے گا کہ یار یہ ولی کا کوئی کمال ہے, یہ کوئی اچھا وصف ہے اس کے اندر, یہ اس کی اعلیٰ ہستی ہونے کی کوئی نشانی ہے.
بالکل,
کون سمجھے گا؟ تو یہ تب ہی ہوتا ہے جس طرح کہ آقا علیہ السلام کے معجزات ہیں.
بالکل,
ان معجزات کے ذریعے لوگ مسلمان ہوئے. کسی نے کہا کہ یہ اگر جو ہے نا وہ درخت آپ کی گواہی دے دے گا تو میں مانوں گا. کسی نے مختلف مقامات پر روایتیں ہیں, اسی طرح نبیوں نے بھی مختلف مقامات پر پورے لوگوں کے سامنے, مجموعوں کے سامنے اپنے نبی ہونے کا معجزہ پیش کیا اور لوگ اس کے وجہ سے مسلمان ہوئے. تو جس طرح انبیاء علیہ السلام کے معجزے ہوتے تھے وہ بھی عقل سے ورا ہوتے تھے, عام لوگوں کی سمجھ میں, عام لوگوں کی قدرت میں نہیں ہوتے تھے, اسی طرح کرامت بھی ہے. یہ نبیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ولیوں کو عطا فرماتا ہے.
صحیح حدیث پاک ہے, بخاری مسلم وغیرہ میں بھی ہے. واضح اس سے ہمیں اس کے بارے میں روشنی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل پڑھ پڑھ کے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ عام بندے کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے قوت سماعت ہی عطا فرمائی, یعنی قوت سماعت ملی وہ اللہ تعالیٰ نے ہی عطا فرمائی. ہر بندے کو جو قوت بصارت ملی, دیکھنے کی طاقت ملی, اللہ نے ہی عطا فرمائی. یہاں اسپیشل اس بندے کے بارے میں یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن رہا ہوں, میں اس کے کان بن رہا ہوں؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایکسٹرا آرڈینری کوالٹیز آ جاتی ہیں, طاقت پاور آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ ایسے کام بھی کر سکتا ہے جو عام بندہ نہیں کر پاتا.
صحیح,
یہ اللہ تعالیٰ کی قرب پانے کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کا جتنا قرب اس کو ملتا ہے اتنا ہی اس کے اندر یہ طاقت, روحانی قوت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے.
ماشاءاللہ, اور اللہ کی ذات وہ ہاتھوں سے, آنکھوں سے, کان سے, اعضاء سے, جسم سے, جسمانیات سے, حوادثات سے, وہ تو پاک ہے, منزہ ہے. تو یہاں علماء نے یہی فرمایا کہ وہ ایک ایسی قوت ان کی طرف.
جی بالکل,
ماشاءاللہ. اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک قول بھی اس کے والے, بلکہ اسی کی تشریح میں بیان کرتے ہوئے انہوں نے اس کو وہ بھی لکھا ہے نا کہ جب یہ وہ اللہ کا نور اس ولی کے بصارت میں آ جاتا ہے تو پھر پردے حائل جو ہوتے ہیں وہ بہت ختم ہو جاتے ہیں, پھر وہ قریب اور بودھ کے جو فاصلے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, وہ دور سے بھی وہ دیکھنے والے بنتے ہیں. اور یہی طاقت ان کے جب ہاتھوں میں آتی ہے, جو فرمایا اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, تو فرمایا پھر ان کے تصرفات بھی بودھ کی طرف بھی ہوتے ہیں. اور تصرفات کی بات چلی, عرفان صاحب یہی سوال آپ سے میں نے کرنا ہے. بزرگان دین کے تصرفات کے حوالے سے, یعنی ایک تو کرامت یہ انہوں نے فرمایا اور یہ ظاہر بھی ہوئی, لوگوں نے دیکھی بھی, اور بعض ایسی چیزوں کا ظہور ان کے وصال کے بعد بھی ہوتا گیا, اولیاء کرام کے بارے میں کہ ان کے تصرفات یہ ان کے وصال کے بعد کیا ایسی ان کو قدرت ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندے کو طاقت عطا کرتی ہے, تصرفات عطا کرتی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کسی کو طاقت دے سکتا ہے تو وہی رب تبارک و تعالی اس بندے کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کو طاقت عطا فرما سکتا ہے. اس کی ایک بہت ہی مشہور حدیث پاک ہے بخاری شریف کی, نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو لوگ دفن کر کے واپس پلٹتے ہیں تو یسمع قرع نعالہم, اس کی سماعت جو ہے اس سماعت کی طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ منو مٹی تلے ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ پلٹتے ہوئے لوگوں کی جوتوں کی آہٹ بھی سن لیتا ہے.
مردہ
یہ عام مردے کے بارے میں ہے, یہ عام مردے کے بارے میں ہے,
ٹھیک ہے,
یعنی چاہے وہ ولی نہیں ہے, ایک عام شخص ہے, اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جب لوگ پلٹتے ہیں تو ان کے جوتوں سے جو آہٹ پیدا ہوتی ہے اس کو سن لیتا ہے. حالانکہ عام شخص دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب سو رہا ہوتا ہے تو چھت سے کون گزر رہا ہے عام طور پہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے, کمرے سے کون گزر گیا اس کو پتہ نہیں چلتا ہے, وہ سو رہا ہے. لیکن جب وہ قبر کے اندر گیا تو اس کی قوت سماعت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ وہ شخص اب پلٹتے ہوئے لوگوں کے جوتوں کی آہٹ تک سن لیتا ہے. اسی طریقے سے وہ قبر کے اندر جو جو لوگ اس کے پاس زیارت کرنے کے لیے اس کی آتے ہیں, قبر کی دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس کے پاس, وہ ان کو دیکھتا بھی ہے اور ان سے انسیت بھی حاصل کرتا ہے. جیسے بخاری شریف کے اندر ہی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, بخاری یا مسلم شریف کے اندر, کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا اپنے بیٹے سے کہ اے بیٹا جب تم مجھے دفن کرو تو دفن کرنے کے بعد میری قبر پر اتنے دیر تک کھڑے رہنا کہ جتنی دیر تک ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے. کیوں؟ فرمایا تاکہ مجھے تم سے انسیت حاصل ہو.
صحیح,
وہ قبر کے اندر ہیں لیکن ان کا تصرف اتنا زیادہ, ان کو پتہ ہے کہ قبر کے اوپر کون شخص کھڑا ہے, میرا بیٹا کھڑا ہے, اور جس طرح دنیا میں رہتے ہوئے مجھے اس سے انسیت ملتی ہے, جب بیٹا آئے تو والد کو اس سے انسیت ملتی ہے, اسی طریقے سے جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو تم میری قبر پہ کھڑے ہوگے تو مجھے اس سے انسیت ملے گی.
صحیح,
تو یہ حدیث پاک بھی واضح کرتی ہے کہ بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے تصرفات کے اندر اللہ تبارک و تعالی مزید اضافہ فرما دیتا ہے, ورنہ جو ہے وہ اگر عام شخص ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے تو ہو سکتا ہے اسے یہی نہ پتہ ہو چھت کے اوپر کون ہے, اسے انسیت کیسے حاصل ہوگی, لیکن مردے کو یہ بھی حاصل ہوتی ہے. اس کے علاوہ امام بخاری علیہ رحمہ کے استاذوں میں جن کا شمار ہے امام ابو بکر ابن ابی شیبہ, انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ کے نام سے حدیث پاک کی کتاب لکھی جو کہ بخاری شریف سے بھی پہلے کتابوں کے اندر اس کا شمار ہے. اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے کہ پہلے ایک پرندہ پنجرے کے اندر بند تھا, پنجرے کا دروازہ کھولا گیا تو اب اس پرندے کی پروازوں کو دیکھو کہ وہ کہاں کہاں جو ہے وہ تصرف کرتا ہے, کہاں کہاں جاتا ہے. یہی معاملہ ایک مومن کا ہے کہ اس کی جو روح تھی پہلے اس کے جسم کے گویا پنجرے میں قید تھی, جب اس کی موت ہوئی اب وہ روح جو ہے اس کے جسم سے نکلی تو اب اس کے تصرفات بڑھ گئے.
اچھا,
جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بندہ قبر کے اندر ہے لیکن اس کی روح جو ہے وہ اگر نیک ہے تو کبھی اعلیٰ علیین میں ہے, شہید ہے تو جنت کے اندر سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہے, اور لیکن اس کے باوجود وہ جو قبر پہ آنے والے ہیں ان کو دیکھ بھی رہا ہے, ان کی جوتوں کی آوازیں بھی سن رہا ہے, ان سے انسیت بھی حاصل کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں واضح کرتی ہیں کہ بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے تصرفات کے اندر روک نہیں لگتی, اس کے تصرفات بڑھ جاتے ہیں. اس کی ایک مثال مشکات شریف کے اندر درست سند کے ساتھ یہ حدیث پاک موجود ہے, ضعیف روایت نہیں ہے, کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے حجرہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار کی قبر مبارک موجود تھی تو میں بلا حجاب ہی کمرے میں آ جایا کرتی تھی, پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر ان کی قبر مبارک بنی تو میں بلا حجاب آ جاتی تھی, میں کہتی تھی کہ ایک میرے سرتاج ہیں اور دوسرے میرے والد صاحب ہیں. جب سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک بنی ہے تو میں بلا حجاب نہیں جاتی.
صحیح,
کیونکہ وہ میرے نامحرم ہے. تو جس طریقے سے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک نامحرم کے سامنے جاتے ہوئے پردہ کیا جاتا تھا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ان کی قبر مبارک کے پاس جب جاتی تو حجاب کر کے جاتی, جو اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اعتقاد تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو خصوصی طور پر, وگرنہ عام بندوں کو بھی یہ تصرف دیتا ہے کہ وہ قبر کے اندر رہتے ہوئے بھی ان کے تصرفات بڑھتے ہیں اور وہ ان کو آنے والوں کو ملاحظہ فرماتے ہیں, پہچانتے ہیں, ان کے بارے میں جانتے ہیں. تو یہ اس چیز کی واضح طور پر نشانی ہے. دوسری اگر ہم دیکھیں شب معراج, یہ ایک واضح طور پر دلیل موجود ہے ہمارے پاس. شب معراج جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے وہ سارے کے سارے مسجد اقصی میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے.
صحیح,
اگر وہ تصرف نہیں تھا تو کیسے آئے؟ اور مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سواری مبارک پر براق پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد اقصی کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا میرا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر پر سے جب گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز بھی ادا فرما رہے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طاقت ہے, قوت ہے کہ وہ قبر کے اندر رہتے ہوئے نماز ادا فرما رہے. پھر اسی طریقے سے جس طرح یہ نبی کی ہے
اس طریقے سے اولیاء کرام کے بارے میں کئی ایسی وہ روایات موجود ہیں کتابوں کے اندر کہ وہ قبر کے اندر رہتے ہوئے نماز بھی ادا فرما رہے ہیں، کسی کوئی ولی اپنی قبر کے اندر رہتے ہوئے جو تلاوت قرآن پاک بھی کر رہا ہے، بعضوں کی قبر کھلی تو اس طرح کے مشاہدات ہوئے، اور اسی طریقے سے پھر جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام آسمانوں کی طرف تشریف لے کے گئے تو وہی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو پہلے قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ رہے تھے، وہی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام چھٹے آسمان پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا استقبال بھی فرماتے ہیں
بالکل،
اور جب 50 نمازیں ہوتی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہی تو تھے جنہوں نے 50 سے 5 نمازیں کروائیں،
بیچ میں وسیلہ یہ بنے،
یہ مدد فرما رہے ہیں واضح طور پر
تیرے بار بار
یا رسول اللہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیے، اور یہ سیاستہ کی تقریباً کتابیں موجود ہیں، بخاری مسلم سنن ترمذی، تو یہ اس بات کی واضح نشانی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہوں، اولیاء کرام ہوں، وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، تصرف کرتے ہیں، شہید کے بارے میں تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ جنت کے اندر سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوتا ہے، جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں،
کیا بات ہے،
وہاں کے پھل کھاتے ہیں، تو یہ سارے تصرفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ
اللہ تعالیٰ کی عطا سے
ہاں عقیدہ یہی ہونا چاہیے، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی عطا سے بھی نہیں کر سکتے تو یہ تو بالکل ہی اسلام کے مخالف ہو جائے گا، کہ
اور ایسا رکھتا بھی کون، یہ ایک مسلمان جو اس طریقے سے کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، ان سے فیض لینے کے لیے جاتے ہیں، بلکہ مفتی ساجد صاحب میں آپ سے یہیں سے گفتگو جہاں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تصرفات وصال کے بعد بھی وہ آنے والے کو ملاحظہ کرتے ہیں، عام مومن بھی دیکھتا ہے اور انسیت حاصل کرتا ہے، اور پھر اللہ کے ولیوں کی بصارت، ان کی سماعت تو اور زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ ان کو یہ تصرفات کی قدرت اور طاقت بھی عطا فرماتا ہے. سوال یہ ہے کہ اس قصد کے ساتھ کہ فلاں بزرگ کے مزار پر حاضر ہونا ہے، اس کے لیے سفر کرنے میں یہ شریعت اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فی نفس ہی اگر سفر کو ہی دیکھا جائے تو سفر تو کسی بھی منزل کی طرف کیا جا سکتا ہے، اس میں تو کوئی مطلب اعتراض والی بات نہیں ہے، دن رات ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ سفر کرتا ہے
دنیاوی کاموں کے لیے
دینی کاموں کے لیے وہ سفر کرتے ہیں. اب کسی مزار شریف پر حاضری دینے کے لیے سفر کر کے جانا، اس میں کون سی برائی آ گئی؟ کیا اسلام نے اسے کوئی منع کیا ہے کہ بھائی تم فلاں جگہ نہ جاؤ، اس مزار پہ نہ جاؤ؟ ایسی تو کوئی روایت نہیں ہے، نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں. بعض لوگ وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں، جی وہ 3 مسجدوں کے علاوہ تم کسی اور طرف سفر نہ کرو،
کجاوے نہ باندھو، کجاوے باندھنے کا جو،
ہاں جی، تو یہ ایک لوگوں کو مس گائیڈ سمجھنے کرتے ہیں.
ٹھیک ہے،
اس میں یہ فرمایا گیا کہ بس 3 مسجدوں کی طرف جانا ہے اور مزاروں کی طرف نہیں جانا.
صحیح،
اس میں کہاں مزاروں کا تذکرہ کیا گیا؟
صحیح،
اس میں تو صرف مسجدوں کی خاص بات کی گئی. اور اس حدیث کا بھی مقصد یہ ہے کہ جو نماز پڑھنے کی اعتبار سے فضیلت ہے مسجد کو، دوسری مسجد پر فضیلت ہے، تو وہ ان 3 مسجدوں میں خصوصی فضیلت ہے.
صحیح،
مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ.
ٹھیک ہے،
بقیہ مساجد میں فی نفس ہی مسجد ہونے کے اعتبار سے وہ سیم ہیں، باقی وہ خارجی اعتبار سے کسی میں ثواب زیادہ مل جائے تو وہ الگ بات ہے. مثلاً کوئی ایک جامع مسجد ہے وہاں نمازی زیادہ ہیں،
ٹھیک ہے،
وہ ایک خارجی اعتبار سے فضیلت مل جائے تو الگ بات ہے. ایک کا امام جو ہے وہ اچھا ہے، زیادہ متقی ہے، اس کے پیچھے آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو یہ ایک خارجی فضیلت ہوگی.
ٹھیک ہے،
فی نفسی مسجد ہونے کی حیثیت سے تمام مساجد برابر ہیں، صرف یہ 3 مساجد ہیں جن کی طرف ہم اس قصد سے بھی جا سکتے ہیں کہ بھئی وہاں مسجد میں جاؤں گا تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا.
صحیح،
مسجد حرام میں جاؤں گا تو ایک نماز، ایک نیکی جو ہے وہ میری 1,00,000 نیکیوں کے برابر.
ٹھیک ہے،
مسجد نبوی میں جاؤں گا تو ایک نیکی جو ہے میری 50,000 نیکیوں کے برابر ہو جائے گی. یہ فی نفس ہی مسجد کی طرف سفر کرنے سے اس کا ثواب بڑھ گیا.
ٹھیک ہے،
دوسری مساجد میں ایسا نہیں. اب جہاں تک مزارات کا تعلق ہے تو مزارات سے اس حدیث میں کوئی، یعنی یہ ٹاپک ہی نہیں ہے اس حدیث کا،
ورنہ عام طور پہ مساجد کی طرف بھی آپ کو مدینہ شریف جائے گا تو مسجد قبلتین بھی جائے گا،
مسجد قبلتین
وہاں بھی وہ حاضری دیتا ہے، دیگر اور مساجد کی طرف.
سب سے بڑا تو مزار شریف تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو اس مزار شریف پر جانا تو احسن ترین عبادت ہے، بلکہ علماء نے تو فرمایا کہ جو حج کے لیے جاتا ہے اس کے لیے قریب واجب ہے کہ وہ مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے وہاں حاضری دے، اس کو قریب واجب کہا گیا ہے.
صحیح.
اور پھر علماء نے اپنی حج کی کتابوں میں اس کے باقاعدہ آداب بیان فرمائے ہیں کہ اس طرح جائے اور اس طرح سلام پیش کرے. اور پھر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے, تو ظاہری بات ہے وہاں بھی وہ سلام پیش کرے گا. اس کا بھی علماء کرام نے طریقہ بیان فرمایا. پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ شریف سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے بعد چھوڑ کے مدینہ شریف کو شام کی طرف رہنا شروع کر دیا تھا, انہوں نے صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار شریف پر حاضری دینے کے لیے شام سے جو ہے وہ مدینہ شریف
کا سفر طے کیا. سبحان اللہ,
یہ تو خاص مزار کی حاضری کے لیے جو ہے,
اور ایک صحابی رسول
اور صحابی رسول کا عمل,
اور اس وقت بھی صحابہ اور بھی موجود تھے.
بالکل, تو یہ بالکل ایک مزار شریف پر حاضری دینے کی جو ہے وہ نیت سے گزارے. پھر ہمارے بزرگان دین کا اس پر عمل ہے. اب آپ دیکھ لیں حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کا جو چلہ ہے انہوں نے 40 دن حضور دتہ گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے مزار شریف پر جو ہے وہاں پر جو ہے وہ 40 دن رک کر عبادت کی اور ان سے جو اکتساب فیض جو ہے وہ کیا. تو یہ مزار شریف کی طرف ان کا سفر کرنا بھی اس سے ثابت ہوتا ہے. پھر بزرگوں کی طرف اگر آپ زندگی میں سفر کر سکتے ہیں, اب کسی بزرگ کے پاس جا رہے ہیں ان کی زندگی میں کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو ایک منزلت ہے, ایک مقام حاصل ہے.
ٹھیک ہے,
تو کیا ان کی وفات کے بعد وہ مقام ختم ہو گیا؟ ایسا تو نہیں ہے نا. ان کی وفات کے بعد وہ مقام ان کو اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا, بلکہ ان کو مزید ترقیاں ملتی,
مزید عروج ہوتا ہے,
مزید عروج ہوتا ہے. اب وہاں پر جائیں گے تو ظاہری بات ہے اس کی روحانیت جو ہے اس کا فیض ملے گا. اور مزار شریف یا کسی بھی نیک جگہ پہ جا کے دعا کرنے سے دعا کی قبولیت کے جو امید ہے وہ بڑھ جاتی ہے. حضرت قرآن پاک میں ہی موجود ہے, حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جہاں پہ ان کا حجرہ شریف تھا, جہاں وہ عبادت کیا کرتی تھی, تو وہاں پر حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں گئے ان کی کرامت دیکھی تو ہنالک دعا زکریا ربا, کہ اس مقام پر حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے دعا کی اور اپنے لیے اولاد کی جو ہے وہ تمنا ظاہر کی, تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر جو انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا جو ہے وہ قبول فرمائی. ہنالک کہہ کر ایک قسم کا خاص اشارہ فرمایا گیا
مقام کے بارے میں, جگہ کے بارے میں, یہاں کھڑے
وہاں کیوں فضیلت ملی؟ کیونکہ وہاں اللہ کی نیک بندی جو ہے وہ عبادت,
کیا بات ہے, سبحان اللہ.
جہاں اللہ کی نیک بندی عبادت کرے وہاں جو ہے وہ اس جگہ کو فضیلت مل جاتی ہے, اور وہاں پر ہم سفر کر کے جائیں اور دعا کریں تو وہ دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے. تو جہاں اللہ کا نیک بندہ خود تشریف فرما ہے,
کیا بات ہے, سبحان اللہ,
اور اس پہ ہر وقت رحمتیں نازل ہو رہی ہیں,
سبحان اللہ,
وہاں قبولیت کی امید جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گی,
ماشاءاللہ. اور اس پر بڑے بڑے اسلاف کا عمل رہا, بزرگان دین کا, جیسا کہ آپ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا بیان فرمایا, اور انہوں نے بھی باقاعدہ داتا صاحب یہاں پر آ کر حاضری دی. بزرگوں سے آپس میں یہ اکتساب حاصل کرنا اور یہ فیض حاصل کرنا یہ بزرگوں کا ہی طریقہ رہا. ہم ان کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں, ان کی سیرت پڑھتے ہیں, تو یہ چیزیں اول ترین بیان کی جاتی ہیں کہ یہ علم بھی پڑھا. یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے, یعنی ولی اور ساتھ ساتھ علم ہے. یہ بھی آپ سے سوال انس صاحب کریں گے, مدنی چینل کے ناظرین وہ ناراض نہ ہو جائے, آپ کو ناراض نہیں کرنا, آپ کے سوالات بھی شامل کرنے ہیں, بلکہ بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں نے جیسے عید کی نماز سے پہلے فطر ادا نہیں کیا ہے تو اس سلسلے میں کیا ہدایت ہیں؟ ذرا یہ سوال کا جواب مجھے بتا دیجیے.
اچھا جی, آج ویسے یہ سوال ٹھیک ہے, چلیں اس کو بھی شامل کرتے ہیں. دوسرا سوال ہے,
میرا سوال ہے کہ صبح جب ٹائم پانی بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے جب فجر کی نماز پڑھنی چاہیے, کہ ٹھنڈا پانی کٹ کے تھوڑا جا نگا پانی کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر.
انس صاحب پنجابی چی دینا جواب, تو پانی بڑا ٹھنڈا اور پنجابی پنجاب میں زیادہ اس اور ان علاقوں میں اور زیادہ, یہ جو کہہ رہے نگا پانی کرنا ہے تو یہ کون سا کٹ کے تھوڑا نگا پانی کرنا ہے, یہ بھی آپ بتا دیں اور اس کا حکم بھی بتا دیں.
بسم اللہ. امیر علیہ سنت نے اندھے بارے بڑا پیارا ارشاد فرمایا ہے کہ ٹھنڈا پانی جو ہے انہوں ضائع نہ کیتا جائے, کسی برتن دے وچ اور ٹھنڈا پانی جو ہے انہوں رکھ لیتا جائے, ان دے بعد جدو گرم پانی گیزر دی وجہ نال یا ویسے ہی تازہ پانی جو پائپ,
یہ نگا کون سا ہے؟
جو گرم پانی ہو یا تازہ, تازہ بھی نگا ہی کہہ دیتے ہیں, کہ بعض ہر ایک گھر گیزر تھوڑی لگا ہوتا ہے, لیکن جو پہلا نالی
جب زمین سے کچھ نکلتا ہے اس کے بعد وہ آنا شروع ہوتا ہے,
تو وہ جب وہ گرم آئے گا چاہے گیزر سے آئے یا چاہے جو ڈائریکٹ آئے, تو اس کے بعد جو ہے نا اس سے وضو کر لیا جائے, اور پہلا پانی جو ہے اس کو پھر بعد میں کسی پودوں وغیرہ میں یا کسی کپڑے دھونے وغیرہ میں استعمال کیجیے, اس کو ضائع نہ کیا جائے.
یہ آدھا پنجابی میں ہوا ہے آدھا اردو میں ہو گیا ہے,
اصل میں آپ نے درمیان میں پنجابی کے.
ٹھیک ہے,
ضائع نہ کیتا جائے, جنہ ہو سکتا ہے انہوں بچایا جائے.
ٹھیک ہے,
اس بعد نگے پانی نال یا گرم پانی نال یا نارمل پانی نال جہاں بھی ممکن ہے جہاں برداشت کرنے کے قابل ہے انہوں وضو کر لیتا جائے.
ٹھیک ہے. اپنا ساجد صاحب, کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے تیمم کی طرف جو رخصت ہوتی ہے, کیا صرف ٹھنڈے پانی ہونے کی وجہ سے یہ بعض اپنے مائنڈ کو بنا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹھنڈا پانی ہے تو اس کو ہم یوں استعمال کر لیں, تو کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟
دیکھیں, جو عبادت کرنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے اور قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے, جس اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وضو کو جو ہے وہ فرض فرمایا ہے, وضو کرنے کا حکم ہے. اب وضو کی جو فرضیت ہے اس کی جگہ پہ تیمم کی اجازت یہ مخصوص صورتوں میں ہی ملے گی. اگر تو مثال کے طور پر ٹھنڈا پانی اتنا زیادہ ٹھنڈا ہے کہ آپ کو یقین ہے یا غالب گمان ہے, یعنی قریب یقین ہے آپ کہ اگر میں نے یہ ٹھنڈا پانی استعمال کیا تو میں بیمار ہو جاؤں گا, اس کا آپ کو غالب گمان ہے, تو پھر آپ کو اجازت مل سکتی ہے کہ آپ تیمم کی طرف آ جائیں. یہ بھی اس وقت ملے گی جب آپ کے پاس کوئی اور آلٹرنیٹو نہیں ہے, مطلب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں گرم کر لوں, اس کا اہتمام نہیں ہو سکتا, کوئی بھی اور ذریعہ نہیں ہے, تو اب ایسی صورت میں, خاص اس صورت میں آپ کو رخصت مل سکتی ہے. ورنہ عام طور پر حالات ایسے نہیں ہوتے کہ ٹھنڈا پانی یوز کریں تو بندہ بیمار پڑ جائے.
صحیح,
کوئی مخصوص مریض ہو سکتا ہے,
خود ہی بیمار ہو,
پہلے سے ہی مریض ہے, اب اس کو پتا ہے کہ میں اب ٹھنڈا پانی یوز کروں گا میری بیماری میں مزید شدت آ جائے گی.
ٹھیک ہے,
یا نارمل ہی ہے لیکن ٹھنڈا ہی اتنا زیادہ ہے کہ وہ نا قابل برداشت ہے, اور اس کو پتا ہے کہ میں اب اس سے کروں گا تو میری یا یقینی طور پر یا غالب گمان کے طور پر میں بیمار ہو جاؤں گا.
صحیح,
اس صورت کے اندر اس کو پھر تیمم کی جو ہے وہ رخصت مل جائے گی.
ٹھیک ہے. عرفان صاحب, یہ صدقہ فطر کی ادائیگی نہیں کی تھی تو بعد میں کی, عید والا دن بھی گزارا بعد میں کی, تو ادائیگی اس کی ہو جائے گی؟
جی, ایسی صورت میں بہتر تو یہی ہے کہ نماز عید سے پہلے جو ہے وہ صدقہ فطر کی ادائیگی کر دی جائے.
ٹھیک ہے,
تاکہ جو غربا ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں جو ہیں وہ شریک ہو جائیں. لیکن صدقہ فطر کا کوئی ایسا وقت خاص نہیں ہے کہ اس کے گزر جانے سے وہ قضا ہو جائے گا, تو عید کی نماز کے بعد بھی اگر ادا کرے, اس سے اگلے دن ادا کر دے, تو پھر بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. مدنی چند کے ناظرین, آپ کے کچھ سوالات بھی ہم شامل کریں گے, کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں ان کو بھی ہم یہاں پر جو ہے وہ شامل کرنا ہے. ایک تو یہ بتا دے تصرفات کا کیا مطلب ہے, آپ نے یہ سوال بھی آیا ہے, اور ساجد صاحب آپ سے بھی پوچھنا ہے, یہ آپ نے فی نفسی ہی کہا ہے نا, تو یہ دو سوال ہیں, تصرفات کا بتائیں گے عرفان صاحب اور آپ سے میں فی نفسی کا پوچھوں گا. جی
جی, تصرف کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی بھی کام کے کرنے کی طاقت, اور کسی بھی کام کے کرنے کی جو انسان کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک جو ہے نا وہ کہہ لیں کوئی کام کرنے کا طریقہ, کہ جیسے مثال کے طور پر اس کو میں مثال سے سمجھاؤں کہ جیسے سننا جی, یہ ایک تصرف ہے, دیکھنا یہ ایک تصرف ہے, بولنا یہ ایک تصرف ہے, چلنا یہ ایک تصرف ہے, ہاتھ سے دینا یہ ایک تصرف ہے, یہ تو ان چیزوں کو تصرف کہہ دیا جاتا ہے کہ یعنی کام کرنے کی طاقت.
صحیح,
کام کرنے کی طاقت. تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی بندے کو کام کرنے کی طاقت دیتا ہے, سننے کی, بولنے کی اور دیکھنے کی, تو دنیا سے جانے کے بعد بھی اس میں بولنے, سمجھنے, سننے کی طاقت ہوتی ہے. اگر وہ بول نہیں سکے گا, سن نہیں سکے گا, سمجھ نہیں سکے گا, تو فرشتوں کو سوالات قبر کے جو ہے نا وہ جوابات کیسے دے گا؟
ٹھیک ہے, ہم قبرستان جاتے جا کے
سلام کرتے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو یہ بھی ایک تصرف ہے مردوں کا, سن لینا. تو یعنی جو بھی بندے کو طاقت ملتی ہے کسی کام کے کرنے کی, تو وہ جو اس کا کام کرنا ہے یہ ایک تصرف ہے.
ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. اور ساجد صاحب, آپ کچھ پہلے یہ بتائیے, آپ نے کہاں سے پڑھایا یہ, اور آپ نے حفظ بھی کیا ہوا ہے اور درس نظامی وغیرہ؟
جی الحمدللہ, میں نے قرآن پاک حفظ بھی کیا ہے, اور لاہور سے ہی دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے حفظ کیا,
ماشاء اللہ.
اور اس کے بعد پھر درس نظامی وہ بھی لاہور سے, آخری جو درجہ ہے دورہ حدیث شریف اور تخصص فی الفقہ,
ماشاء اللہ.
وہ باب المدینہ کراچی سے کیا,
دعوت اسلامی کے جامعات میں سے.
تمام جو تعلیم ہے وہ دعوت اسلامی کے جامعہ سے ہی وہ حاصل کیے,
ماشاءاللہ.
اس کے بعد یہ ہماری جو فیلڈ ہے دار الافتاء, اس کو جوائن کیا, تو الحمدللہ ابھی تک اس میں
اللہ استقامت دے, اللہ آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت محنت کرتے ہیں اور الحمدللہ بہت اعلیٰ جو ہے وہ فتاوی جات بھی ان کے جو لکھے ہیں, تحقیقات بھی ہیں جو جاری بھی باقاعدہ ہوتی ہیں, اللہ ان کو اور علم میں اضافہ فرمائے. تو وہ فی نفسی ہی رہ گیا ہمارا, اس کے
فی نفسی ہی رہ گیا. اصل میں نے جملوں سے مزید واضح کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن یہ جملہ عوام,
یہ عام طور پہ عالم یا کوئی جواب میں یا ہم فتویٰ لکھتے ہوئے بھی شروع میں کبھی لکھتے ہیں فی نفسی حرج نہیں ہے,
جی یہ عوام کو سمجھ نہیں آتا. ظاہری بات ہے کوئی آسان الفاظ میں وضاحت ہو جائے تو بہتر. مطلب یہ کہ کسی چیز کو اس کی ذاتی حیثیت سے دیکھا,
بذات خود یا اس میں.
ہاں مثلا تین مسجدوں کو ہم نے کہا کہ وہ افضلیت حاصل ہے, وہ دوسری مساجد سے افضل ہیں, لیکن دیگر مساجدوں اپنی ذاتی حیثیت سے وہ ساری برابر ہیں.
صحیح,
کوئی الگ سے اس میں فضیلت کا باعث کوئی اور چیز پائی جائے تو وہ ایک الگ بات ہے. مثلا کسی کی مسجد کا امام بہت زیادہ متقی نیک پرہیزگار ہے, تو ایک خارجی امر یا ایک اضافی چیز ہے
مسجد, یعنی ان کی وجہ سے بھی بس اوقات جماعت زیادہ ہے, مسجد جامع ہے, امام عالم ہے, تو
ایک اس کو ثواب زیادہ مل سکتا ہے, لیکن مسجد کی ذاتی حیثیت دیکھی جائے تو وہ بقیہ تمام
سب برابر ہیں,
برابر
سب مسجدیں جو ہیں وہ برابر ہیں. جی کچھ کالز بھی لینی ہے, ایک سوال کچھ ایس ایم ایس کے بھی ہیں. روح اور قبر سے روح کا کیا تعلق ہے, یہ بھی ایک سوال آیا ہے کہ آپ نے کہا اعلیٰ الیجین, تو پھر ساتھ ساتھ قبر سے بھی اس کا تعلق رہے گا.
جی جی میں نے یہی تو عرض کیا تھا کہ بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روح کا جو طاقت ہے, روح کا تصرف ہے, روح کی طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ روح کہیں بھی ہو,
ٹھیک ہے,
چاہے نیک بندے کی روح ہو کہ وہ اعلیٰ الیجین میں ہے, عرش کے نیچے ہے, جنت میں ہے, اس کا تعلق جسم سے رہتا ہے. کیونکہ جسم جو ہے نا, جسم انسان کا جسم اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی کام نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں کہ جو بندے کے ہاتھ ہلانے والی طاقت ہے, جو بندے کے بولنے والی طاقت ہے, وہ تب تک ہے جب تک کہ اس کی روح ہے,
ٹھیک ہے.
موت کس کو کہتے ہیں کہ روح کا جسم سے جدا ہو جانا, تو اب وہ ہاتھ نہیں ہلا رہا, اب وہ جو ہے نا وہ بول نہیں رہا, اب پورا وجود ساکت ہے,
ٹھیک ہے.
تو اب یہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے روح کا کرشمہ ہے,
ٹھیک ہے,
یعنی روح کی وجہ سے یہ رونما ہوتے ہیں.
صحیح,
روح کی وجہ سے. اب یہ روح جس طرح, اب یہ بھی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا ایک جو ہے نا وہ تبارک نے نظام بنایا ہے کہ جب تک بندہ زندہ ہے تو روح جسم کے اندر ہوتی ہے, تو اس کی جو ہے وہ طاقتیں, اس کے کام رونما ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے.
لیکن دنیا سے جانے کے بعد,
صحیح,
روح جو ہے وہ اعلیٰ الیجین کے مقام پر ہے,
صحیح,
بندہ قبر کے اندر ہے, پھر بھی اس روح کا جسم سے تعلق رہتا ہے. اچھا, کہ قبر کے اندر رہتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ بندہ سن رہا ہے, نکیرین کے سوالات کے جوابات دے رہا ہے, اس کے اوپر جو ثواب اس کو مل رہا ہے اس کو محسوس کر رہا ہے. اگر کوئی بد بھی ہے تو اس کے جسم پر جو عذاب ہو رہا ہے وہ اس کو محسوس کر رہا ہے.
اچھا, اگر نہ روح نہ ہو جسم کو یہ ہوگا کیفیت, ٹھیک
ہے, ایسا ہی ہے, روح نہ ہو تو جسم کو یہ احساسات بھی نہ ہو, ٹھیک ہے. اس طریقے سے اگر کوئی کافر ہے, اس کی روح سجین میں ہے, ساتوں زمین کے نیچے ہے, پھر بھی اس کی روح کا اس کے جسم سے ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اگر اس کی بھی قبر پہ کوئی آتا ہے اس کو پتا چلتا ہے, اس کے جسم پر جو عذابات ہوتے ہیں اس کو محسوس ہوتے ہیں, اور وہ بھی دیکھتا ہے اور وہ بھی یہ سارے معاملات جو ہے وہ کرتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ روح کی جو پرواز ہے, روح کے جو طاقت ہے, وہ مرنے کے بعد مزید بڑھ جاتی ہے.
ماشاءاللہ, عام بندوں کے حوالے سے اور پھر جو نیک ہیں ان کے مراتب کے اعتبار سے
مرتبہ بڑھتا جائے,
ولیوں کو پھر اور شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور تصرفات کی یہ قدرت اور طاقت عطا فرمائی ہے. کچھ اور کال شامل کرتے ہیں اور سلسلے کا وقت بھی ہمارا اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے, لیکن کچھ سوالات ہم شامل کرتے ہیں. جی,
جب بندہ غسل کرتا ہے تو غسل کے تین فرض ہوتے ہیں, تو اس سے کیا بندہ نماز پڑھ سکتا ہے یا کہ بندہ دوبارہ پورا جو ہے نا وضو کرنا پڑتا ہے؟
ٹھیک ہے جی, مزید سوال.
माशाल्लाह बहुत अच्छे नेक बुजुर्ग बैठे हैं, ऐसा प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, हमारे ईमान रोशन हो रहे हैं, हमें बुजुर्गान दीन के सब जो अमाल उनके थे हमें पता चल रहे हैं, ऐसा चैनल चलना चाहिए।
माशाल्लाह अल्लाह आपको जजाए खैर अता फरमाए, हौसला अफजाई फरमाइए।
सर रहनुमाई देनी थी, जैसे मुर्दे को दफनाते हैं ना तो दरमियान जब उसके कफन को पहनाते हैं तो उस पर इतर लगाना कैसा, इसके बारे में सर रहनुमाई फरमा दी।
मुर्दे को इतर या खुशबू वगैरह ये लगाने के हवाले से
सजदा गाह जो होती है, मस्जिद के जो सजदे के आज़ा होते हैं उन पर ये हुक्म है कि खुशबू लगाई जाए, जिस तरह माथा है, नाक है, हाथ वगैरह, तो इस पे खुशबू जो है वो लगा देनी चाहिए।
बेहतर ये भी कोई खास किस्म के या जो भी इसमें खुशबू वगैरह?
तो खास किस्म की वो है लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वही हो, जो भी अवेलेबल है वो लगा सकते हैं।
ठीक है, ये खुशबू वगैरह इसकी जो है ना वो बाद असल में बनाई होती है कि सिर्फ यही ये मैयत की खुशबू है और वो आम तौर पे भी उसका नाम ही वो डाल देते हैं कि मैयत की ये खुशबू,
जैसे काफूर है। काफूर तो हर एक मैयत के लिए खास समझता है ना, जो किसी आम ने लगाई हो तो कहते हैं मुर्दे वाली खुशबू लगा ली, हालांकि ऐसा नहीं है, वो एक खुशबू ही है जिस तरह के आम खुशबू है।
ठीक है, इरफान साहब गुसल के तीन फर्ज का एक वो था कि ये पूरे अदा किए और गुसल कर लिया, अब दोबारा वजू की हाजत है?
जी अगर तो तीन वो पूरे फराइज अदा कर लिए और उसके बाद वजू तोड़ने वाली कोई चीज पाई नहीं गई,
हाँ ज़ाहिर अंडरस्टूड,
ठीक है, तो फिर उसके बाद इंसान नमाज पढ़े तो इसमें कोई मसला नहीं है, नमाज पढ़ सकता है।
ठीक है,
उसको अलहदा से उसके लिए वुजू करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, अलहदा से उसको वुजू
करने, सारे आजाए वुजू धुल जाते हैं।
सही है, यानी आम भी गुसल किया या वैसे भी नहाता है आदमी, गुसल के तीन फर्ज से हटकर भी अगर नहाया है और नहाने के बाद कोई ऐसा वुजू तोड़ने वाला अमल नहीं है तो उमूमी तौर पर वो जो वुजू वाले आजाए वो धुल जाते हैं ना।
बेशक,
क्या कहते हैं, कुछ इसमें कंफ्यूज होते हैं साजिद साहब के अगर कपड़े तब्दील किए हैं तो भी हम कहते हैं वजू दोबारा अब हमें करना है या ये करना है, ऐसे वैसे सर्दी के मौके हैं ना तो फिर इस तरह के मसले तो खुद ही वो कि जितना हो सके वजू बरकरार अपना और यह वजू ना टूटने वाली, लेकिन बाज़ कोई इस तरह के वहम और वसवसे अपने पाल लेते हैं तो कपड़े तब्दील करने से भी क्या वजू टूटते हैं?
नहीं है, ये तो कोई ऐसा सबब नहीं है जिससे वजू टूट जाए, क्योंकि शरीयत ने मखसूस अफ़आल रखे हैं जिनसे वजू टूटेगा।
ठीक है,
मसलन जिस्म से नजासत खारिज हो जाती है, कोई नापाकी निकलती है, पेशाब करता है, कोई कज़ाए हाजत करता है,
ज़ाहिर जो वजू टूटने के मामलात
हैं वो मखसूस शरीयत ने बयान फरमा दिए हैं, वो ऐसा नहीं कि वो वाज़े ना हो। बाकी इसके अलावा जो है वो अपनी तरफ से कपड़े उतारना तो ये ऐसा नहीं है, बाज़ कहते हैं घुटना खुल जाए तो इसे वजू टूट जाता है, तो ये भी कोई वजू टूटने
वजू तोड़ने वाला अमल ऐसा
ही अमल नहीं
है। ठीक है माशाल्लाह, मदनी चैनल के नाज़रीन आपने प्रोग्राम मुलाहज़ा फरमाया, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है।
जाने मसाइल तो उलमा से पूछे ये हुक्म मुबीन है, हमको रब से मिला है, चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किस में रब की रजा है, रब की रजा।